الذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات ان اجتماعات میں آج کی گفتگو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اور آج جو موضوع ہے وہ چونکہ ہمارے قرن اول کا وہ زمانہ کہ جس میں باہمی خانہ جنگی ہوئی جس کے بارے میں ایک مصری مصنف نے کتاب لکھی تو اس کا نام الفتنۃ الکبریٰ رکھا سب سے بڑا فتنہ عظیم ترین فتنہ تو اس فتنے کا دور چونکہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے لہذا مجھے تمہیداً دو باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ آپ میری ساری گفتگو کو ان کے پس منظر میں سمجھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل سنت اور اہل تشیع کا تعلق ہے ان کے مابین نقطہ نظر کا فرق معمولی نہیں ہے بہت وسیع و عریض بھی ہے بہت عمیق بھی ہے بہت شدید بھی ہے اور یہ تینوں الفاظ میں اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جان کر استعمال کر رہا ہوں دوسرے یہ کہ ایک تصور جو معصومیت کا ہے جو اہل سنت کے نزدیک خاصہ نبوت ہے معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں آپ کے بعد جو بھی ہیں اپنی جگہ ان کا مقام ان کا مرتبہ صحابہ کرام تابعین پھر اولیاء اللہ یہ سب اپنی جگہ لیکن ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے ان سے خطائے اجتہادی کا ظہور ہو سکتا ہے کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک پوری نیک نیتی سے وہ کوئی فیصلہ کریں لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ غلط ہو اس کا امکان ہے اس کا امکان اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر سے بھی ہے حضرت عمر سے بھی ہے حضرت عثمان سے بھی ہے حضرت علی سے بھی ہے حضرت معاویہ سے بھی ہے حضرت عمر بن العاص سے بھی ہے سب سے ہے معصومیت کا معاملہ جہاں تک تعلق ہے وہ تو ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اہل تشیع کے نزدیک ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں امامت معصومہ شامل ہے امامت معصومہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت ان کے نزدیک وہ معصوم ہیں مامور من اللہ ہیں مفترض الطاعات ہیں ان سے کسی خطا کا صدور ممکن ہی نہیں ہے معلوم ہوا کہ یہاں تو اب فرق جو ہے وہ اور گہرا ہو گیا اور شدید ہو گیا اور عمیق ہو گیا نتیجتاً تیسری بات ان کے نزدیک حضور کے بلا فصل خلیفہ حضور کے وصی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پہلے تینوں خلفاء ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اب یہ تو ان کے مابین فرق ہوگا کہ کوئی انہیں گالی دینے پر اتر آئے گا کوئی گالی نہیں دے گا مہذب ہوگا لیکن بہرحال ان کے عقیدے کے روح سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ غاصب تھے ان کی خلافت صحیح نہیں ہے وہ ایک غلط دور ہے تاریخ اسلامی کا تو یہ تو جو ان کا عقیدہ ہے اس کا منطقی نتیجہ ہے. باقی یہ کہ کوئی شخص اس سے آگے بڑھ کر گستاخی کرے، گالیاں دے، تبرہ کرے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ جو منطقی نتیجہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات جو ہے حضرات ثلاثہ، یہ غاصبین تھے اور بلا فصل خلیفہ. اور یہ آپ کو معلوم ہے ان کی اذان کا جز ہے، انہوں نے اس کو اب اپنی اذان کا جز بنا لیا ہے. وسیع بھی ہیں، ولی بھی ہیں اور بلا فصل خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اہل تشیع کے ساتھ تو معاملہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا نقطہ نظر کا بڑا بنیادی فرق ہے. اور میری آج کی گفتگو میں اصل میں تمہید جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ نہ ان کا نقطہ نظر زیر بحث آئے گا، نہ میں ان سے مخاطب ہوں، نہ یہاں مجھے کوئی توقع ہے کہ اس عقیدہ رکھنے والا کوئی شخص یہاں موجود ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی صاحب ہو، لیکن بہرحال وہ یہ جان لے کہ میری گفتگو کا جو اصل رخ ہے وہ ان کی طرف نہیں. ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کا اپنا نظام فکر ہے، ان کے اپنے منطقی نتائج ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. میری گفتگو جو ہے وہ در حقیقت اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کے مجمع علیہ موقف کے بارے میں. البتہ اہل سنت میں بھی ایک بڑا فرق اور تفاوت ہے جو کافی عرصے سے چلا رہا تھا، لیکن بعض وجوہات اور اسباب کی بنا پر اس دور میں آ کر اس کا ظہور شدت کے ساتھ ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل سنت کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہیں جتنا پیار حضرت ابو بکر سے ہے اتنا ہی حضرت علی سے بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. لہذا ان کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جو باتیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور منقبت کے سلسلے میں بیان ہوئی انہوں نے سب کو ذہناً قبول کیا، اور مقابلے میں اگر کوئی چیزیں آئی ہیں جن میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کوئی تنقید کی بات آتی ہو تو اس کو انہوں نے ذہناً قبول نہیں کیا. اس پہلو سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اہل سنت کے عوام میں بھی اکثر و بیشتر وہی خیالات اس شدت کے ساتھ نہ سہی، لیکن اس سے کم تر شدت کے ساتھ عوام الناس میں جو حلا میں وہ خیالات پھیلتے چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی شکوک اور شبہات اور طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں جڑ پکڑتی چلی گئیں. اس لیے کہ یک طرفہ رہا ہے معاملہ، اور اس یک طرفہ معاملے کی وجہ سے چونکہ جواباً کوئی حملہ نہیں تھا اہل سنت کی طرف سے ائمہ اہل بیت پر، یا حضرت علی پر، یا حضرت حسین پر، یا حضرت حسن پر رضی اللہ تعالی عنہم، تو نتیجہ اس کا یہی نکلنا چاہیے تھا کہ اس کا جو اثر پڑا ہے عوام پر وہ یہ ہے کہ ذہنوں میں بدگمانیاں، شکوک اور شبہات جو ہیں ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں بھی جڑ پکڑ گئیں. یہاں تک کہ بہت سے حضرات اہل سنت میں سے ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، ان کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں، ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں کہ جو عام دنیا دارانہ پالیٹکس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. چال بازی، ہوشیاری، دغا بازی، یہ ساری چیزیں، لوگوں کے دین و ایمان کو دولت سے خرید لینا، اس طرح کے معاملات، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بظاہر وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں. اب اس کا ایک رد عمل ہوا ہے اس زمانے میں، اور وہ رد عمل بھی کیوں ہوا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ محمود احمد عباسی ایک بزرگ کراچی کے، انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے دوسرا رخ نکال کر سامنے رکھ دیا کہ اگر تاریخ کی کتابوں سے تم حملہ کرتے ہو حضرت عثمان پر، یا حضرت معاویہ پر، یا حضرت عمرو بن العاص پر، تو تاریخ کی کتابوں سے یہ حملے حضرت علی کی ذات پر بھی ہوتے ہیں، حضرت حسین کی ذات پر بھی ہوتے ہیں. یہ معاملہ جو تھا ایسا ہے کہ جس سے لوگ چونکے کہ تاریخ کی کتابیں جو ہیں ان کی روایات کو ایز سچ نہیں لے لینا چاہیے، اس لیے کہ ان روایات میں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چھان پھٹک ہوئی نہیں، جو چیز آئی ان کو لے لیا گیا، اور دیانتاً یہ بھی کیا ہے انہوں نے کہ دونوں طرفہ چیزیں جمع کر دی. ایک روایت آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جھگڑا آج ہو جائے لاہور شہر میں تو اس کے بارے میں کتنے متضاد خیالات، متضاد خبریں لاہور شہر میں پھیل جائیں گی. آپ کے لیے آج کا کوئی جھگڑا جو لاہور شہر کا ہو اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا مشکل ہے. یہ تو تبھی ہوگا کہ کوئی جج ہو، اس کے پاس گواہیاں پیش ہوں مقدمے کی صورت میں، وہ سکوٹنی ہو، گواہوں پر جرا ہو، تب جا کر بمشکی کسی ایک قضیے کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم ہو سکتی. تو آج کا کوئی معاملہ ہو تو اس کا حال یہ، تو اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے فتنے جو ہوئے تو بہت سی باتیں کہی گئیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، نہ معلوم کیا کیا کہا گیا. پھر یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں نمک مرچ لگتی ہے، اس میں اضافے ہوتے ہیں. یہ تجربات ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں دنیا میں کہ ایک بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی. تو جو مورخین تھے انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی جنگل تھا ان روایات کا ان سب کو لے کر اپنی کتابوں میں جمع کر دیا, ادھر کی بات بھی کر دی ادھر کی بھی کر دی. لیکن یہ کہ اس سے پہلے صرف کس طرف کی باتیں تو لوگوں کے سامنے آئی تھی, دوسری طرف کی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں تھی. تو محمود احمد عباسی نے جو کچھ کیا وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ان تاریخ کی کتابوں سے کھنگال کر تصویر کا دوسرا رخ بھی لا کر رکھ دیا. دوسرا بڑا سبب یہ ہوا کہ مولانا مودودی نے جو ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے عنوان سے, اپنے موضوع کے اعتبار سے اس میں وہ ان کی اپنی تحقیق ہے, لیکن یہ کہ اس میں بعض چیزیں ایسی آ گئیں کہ جس سے صحابہ کرام کی شان میں وہی کیفیت جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کا اظہار ہوتا تھا. اس کا ایک شدید رد عمل ہوا ہے اہل سنت میں, اور بے شمار کتابیں ہیں کہ جو پھر اب اس کے جواب میں آئیں. ان میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب بھی ہے, ان میں مولانا صلاح الدین یوسف صاحب جو ہیں ان کی کتابیں, بے شمار کتابیں آئی ہیں, اور یہ موضوع جو ہے ہمارے ہاں نکھر کر اب آ گیا ہے. لیکن یہ کہ رد عمل جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ ناسبیت کے اثرات بھی دوبارہ کچھ سامنے آئے. یہ لفظ کیا ہے اس کو جان لیجئے. ابتدا میں ایک طرف تو وہ انتہا تھی کہ ان حضرات کو حضرت معاویہ حضرت عمرو بن العاص ان کے بارے میں سب و شتم ہو رہا تھا. دوسری انتہا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہی طرز عمل اختیار کیا, یہ ناسبین کہلاتے ہیں. تو ناسبیت کا جو ایک فتنہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا. لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اب یہ خیالات بھی ابھر رہے ہیں, کتابیں آ رہی ہیں, مجلسیں بن رہی ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ مجلسیں بنیں گی حب صحابہ کے نام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس میں اس دوسری انتہا کی طرف لوگ جا رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں نہایت خطرناک. اس کی وجہ کیا ہے یہ جان لیجئے کہ دونوں کا در حقیقت جو حاصل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے. یہ سب کون ہیں؟ حضور کے صحابہ. کس نے ان کو تربیت دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تربیت کا مظہر دنیا کے سامنے یہی تو ہے. اگر حضور کے تربیت دادا لوگوں کا کردار, ان کی شخصیتیں, ان کی سیرتیں اس طرح داغدار کر دی جائیں تو معلوم ہوا کہ اصل میں حرف جو آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. خواب وہ ادھر سے حملہ ہو رہا ہو, وہ معاویہ اور عمرو بن العاص پر حملہ ہو رہا ہو, اصل میں حملہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی پر. اور اگر وہ حملہ ہو رہا ہے علی اور حسین پر رضی اللہ تعالی عنہما, تب بھی وہ حملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. یہ وہ جو حدیث ہے حضور کے خطبے میں حیرت ہوتی ہے کہ حضور نے کس قدر جامعیت کے ساتھ اس بات کا پیشگی جو ہے اس کی خبر دے دی تھی اور متنبہ فرما دیا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعضی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعضی, میرے بعد انہیں تم سب و شتم یا تنقید کا ہدف نہ بنا لینا. من احبہم فبحبی احبہم, جو کوئی بھی ان سے محبت کرتا ہے یا کرے گا تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا کہ اس کے دل میں میری محبت اور عظمت ہوگی. تو میرے صحابہ, میرے اعوان و انصار, میرے ساتھی, میرے دست و بازو جو بنے ان سے محبت ہوگی, اور جو کوئی بھی ان سے بغض رکھتا ہے یا رکھے گا در حقیقت اس کے دل میں بغض مجھ سے ہوگا. وہ بغض جو ہے اس کا اظہار مجھ پر نہیں کر پائے گا, میرے صحابہ پر کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا موقف یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ کے بارے میں نہ تو ہم اس انتہا پر ہیں کہ وہ معصوم ہیں, ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. میں نے عرض کیا اہل سنت کے نزدیک معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمام صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے. اب کسی اور کا کیا ذکر, حضرت معاویہ تو بہت دور جا کر آئیں گے. میں نے تو حضرت ابو بکر کا نام لے لیا کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے, معصوم ان میں سے کوئی نہیں. لیکن یہ کہ عدول ہے, عدول کے معنی کیا ہے کہ حضور کی تربیت کے نتیجے میں ان کی نیتوں کی تصحیح ہو چکی تھی, نیتوں میں فتور نہیں تھا. ایک خطا ہوتی ہے بدنیتی کی وجہ سے, نفسانیت کی وجہ سے, ذاتی غرض کی وجہ سے, اور ایک خطا ہوتی ہے جسے ہم اجتہادی خطا کہتے ہیں, پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی امکانی حد تک جو صحیح بات ہے اس کو سمجھنے کی انسان کوشش کرے, کسی معاملے میں صحیح ترین رائے تک پہنچنے کی امکانی حد تک پوری صحیح کرے, اس کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے. ہو سکتا ہے کہ واقعے کے اعتبار سے وہ غلط, اس معاملے میں خیر حضور کا معاملہ تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے بھی ایک بات فرمائی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کبھی کبھی مقدمات پیش ہوتے ہیں۔ اب فرض کیجئے زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں دو مدعی آ گئے، ایک کہتا ہے یہ میرا، ایک کہتا ہے میرا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چرب زبان زیادہ ہو، اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی بات کو پورے طور پہ سمجھا نہ سکے، اور میری عدالت سے ہو سکتا ہے کوئی غلط فیصلہ لے جائے، لیکن جان لو کہ اگر کوئی شخص میری عدالت سے غلط فیصلہ لے گیا تو زمین کا ٹکڑا جو وہ لے جائے گا وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو چیزیں نبوت سے متعلق نہیں ہیں، یہ معاملات دنیاوی کا جہاں تک تعلق ہے جس میں وحی کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں ہے، تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے بھی مقدمہ پیش ہوتا ہے، میں شواہد گواہیاں لوگوں کی دلیل استدلال کے بنا پر فیصلہ کرتا ہوں۔ اب یہ معاملہ ہر وقت وحی کا تو نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں وحی آ جائے، لیکن تمہیں محتاط رہنا چاہیے کہ چاہے وہ میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ہو گئی ہے اگر فی الواقع اس کا دعویٰ غلط تھا۔ تو یہ معاملہ اب اس سے آگے بڑھائیے تو صحابہ کرام کے بارے میں تو جو حالات، جو صورتحال سامنے آئے گی اس کے مطابق وہ اپنی امکانی حد تک پوری نیک نیتی سے ایک رائے قائم کریں گے، وہ رائے خطا بھی ہو سکتی ہے، ثواب بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو خطا اس نیک نیتی کے ساتھ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس پر اکیلا ثواب ملتا ہے، ثواب ملے گا، ہے خطا لیکن ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی جو ہے اسے اکیلا ثواب ملتا ہے، اور مجتہد مصیب ہے جو صحیح رائے تک بھی پہنچ گیا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن ثواب سے کوئی فارغ نہیں، اس لیے کہ معاملہ تو نیت کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے، ہم نہ حضرت علی کی نیت پر کوئی حملہ کر سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ حضرت معاویہ کی نیت پر کوئی حملہ کریں گے۔ یہی بات تھی جو میں نے کہہ دی تھی، ذرا اس میں بالکل لفظی بات جو میں نے کہی تھی اس کو بالکل لٹرل سنس میں نہ رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جذبات کی اور خطابت کی روانی میں الفاظ نکل جاتے ہیں، میرے زبان سے الفاظ نکل گئے تھے کہ جو حضرت حسین کی نیت پر حملہ کرتا ہے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ اس کو آپ فتوے کے انداز میں نہ لیجئے، اصل میں اسی اصول کے تحت حضرت حسین بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر یہ کہ انہیں جو گود ملی ہے، پہلی گود تو محمد رسول اللہ کی اور پھر حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کی نیت پر حملہ جو ہے وہ پھر وہیں حضور پر حملہ ہوگا، لہذا اگر ان کی نیت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو تو چلیے وہ فتوے کے الفاظ جو ہے وہ اس کو کچھ معنی میں نہ لیجئے کہ وہ مسلمان نہیں رہا، میرا مقام مفتی کا ہے بھی نہیں، لیکن بہرحال وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ الصحابہ تو کلہم عدول، یہ سب کے سب نیک نیت لوگ ہیں، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس میں ہر شخص کو، بہرحال ہر محقق کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سوچے غور کرے، جس کے بارے میں سمجھے کہ خطا ان کی ہے وہ اگر رائے رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ ان چیزوں کو عام گفتگو کا موضوع بنانا بھی اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کف لسان، صحابہ کے باہمی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اب ایک کی خطا اور ایک کو ثواب پر ثابت کرنا، اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند رکھے، اللہ کے حوالے کرے معاملے کو، اس لیے کہ دین کی اصل بنیادیں تو کتاب و سنت ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں آگے چلنا ہے۔ دور خلافت راشدہ کے فیصلے جو ہے جن پر اجماع ہو گیا وہ ہمارے دین کے لیے ایک بہت اہمیت رکھنے والی شے ہے، باقی تاریخی معاملات جو ہے وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، لہذا اگر ہم اس معاملے میں سکوت اختیار کریں، کف لسان اختیار کریں، تو اس سے دین میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا عام حالات میں تو کف لسان ہے اہل سنت کا موقف، لیکن یہ کہ اگر کوئی مسائل ایسے ہو کہ جن میں تحقیق کی ضرورت ہو، گفتگو کوئی کرے تو پوری احتیاط کے ساتھ کرے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرے، ان کی نیت پر کہیں حملہ نہ کرے، اور جہاں اختلاف ہو اس اختلاف کو پورے ادب کے ساتھ بیان کرے۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارا موقف، اور اس موقف کو پس منظر میں رکھ کر پھر میری بات آج کی جو ہے اس پر غور کیجیے۔ اصل میں الفتنۃ الکبریٰ جو ہے اس کا اصل دروازہ تو کھلا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی تھے اور بڑے عالم دین تھے اور اسلام لے آئے تھے اور مومنین صادقین میں سے تھے، انہوں نے بلوائیوں سے جبکہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا حضرت عثمان کے گھر کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، میں تورات کے علم کی بنیاد پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ناحق شہید کیا گیا ہو اور پھر کم سے کم 70,000 انسان جو ہیں وہ ان کا خون نہ بہا ہو، یا کسی نبی کا خلیفہ ناحق قتل کیا گیا ہو اور پھر کم سے کم 35,000 انسان قتل نہ ہوئے ہو. تو یہ وہ ان کا جو علم تھا تورات کا، اس کے بنا پر انہوں نے تنبیہ کی تھی، اور بعد میں ظاہر ہوا کہ یہی بات ہے بلکہ اس سے بڑھ کر، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا رتبہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جتنا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف عالم نہیں تھے، خلیفہ برحق تھے، لہذا ان کا معاملہ تو انبیاء سے بڑھ جاتا ہے اس اعتبار سے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جس فتنے کا دروازہ کھلا، اس کے نتیجے میں 84,000 مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہوئے. 10,000 جنگ جبل میں، 70,000 جنگ صفین میں، اور 4,000 جنگ نہروان میں. یہ تو 3 جنگوں کا ٹول ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے مارکے اور چھوٹے چھوٹے، اور ان میں نہ معلوم اور کتنے صحابہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں کہ جو شہید ہوئے. ظاہر بات ہے کہ اس دور میں جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب صحابی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ زمانہ گزر رہا ہے، اس لیے لفظ صحابہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن مسلمان ان میں صحابہ بھی تھے. آخر طلحہ جو شہید ہوئے، زبیر جو شہید ہوئے، کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ ان 6 میں سے ہیں کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو یہ سپرد کیا تھا کہ اب میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد خلافت کا فیصلہ جو ہے وہ تمہیں کرنا ہے. عشرہ مبشرہ میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے الفاظ یہ ہیں: ملک کل نبی حواری و حواری زبیر. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اس کا بڑا قریبی ساتھی، اور میرے ساتھی، میرے حواری جو ہے وہ زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسے ایسے جلیل قدر صحابہ، پھر حضرت علی، حضرت عثمان، یہ کون ہے؟ یا شرح مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، یہ بھی تو شہید ہوئے. تو یہ جو معاملہ ہوا، اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ در حقیقت وہی فتنۃ الکبریٰ ہے جن کے اثرات ہیں، اور یہ اثرات 4.5 برس تک تو مسلسل جاری رہے، خانہ جنگی اور کچھ تو خون. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ حکومت ہے 20 سال کا، اس میں یہ وقفہ ہوا ہے. اس کے بعد وہ سب سے بڑا حادثہ جو ہے، جس کو کہ بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ ویسے تو اگر شخص کا شخص سے مقابلہ کیا جائے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں جو شہید مظلوم ہیں اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند، وہ تو حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ذوالنورین ہیں، اس لیے کہ خلیفہ راشد ہیں، اس لیے کہ وہ 5ویں یا 6ویں ہیں ایمان لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. لیکن بہرحال ان کا معاملہ تھا تنہا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر والے، ان کے اعوان و انصار 70, 72 یا 80 افراد ساتھ شہید ہوئے. اس پہلو سے یہ سانحہ جو ہے اپنے والیوم کے اعتبار سے بہت بڑا بن جاتا ہے. تو وہ سانحہ جو ہے، سانحہ کبریٰ، وہ بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی. اس ضمن میں آپ کو ایک خواب بھی سناؤں، اور وہ جو میرا کتابچہ ہے شہید مظلوم پر، اس کے آخر میں یہ خواب درج ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی کے دور خلافت کے دوران ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں انہوں نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے. اتنے میں حضور آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر آتے ہیں، وہ حضور کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر حضرت عمر آتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اچانک حضرت عثمان آتے ہیں اس شان سے کہ ان کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دہائی دیتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ، ذرا اپنے نبی کے ان امتیوں اور نام لیواؤں سے یہ تو پوچھ کہ انہوں نے مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتُ، میں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا ہوں. اس پر عرش الٰہی تھرا اٹھا، اور عرش سے 2 خون کے پرنالے جاری کر دیے گئے زمین کی طرف. یہ وہ 2 خون کے پرنالے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی سے کہ آپ سن رہے ہیں حضرت حسن کیا کہہ رہے ہیں. حضرت علی نے وہی بات کہی جو انہیں کہنی چاہیے تھی، وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے. خواب انہوں نے دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا. وہ بیان کر رہے ہیں، وہ سچے ہیں اپنے خواب میں. لیکن یہ کہ یہ وہ 2 پرنالے تھے کہ جو، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، بعض حکماء نے اسے عالم مثال سے تعبیر کیا ہے. ایک عالم ہے ہمارے اس عالم سے ماورا، اور اس میں اس عالم کے واقعات اور حقائق کا ظہور تمثیلی رنگ میں ہوتا ہے. اس عالم میں یہ دو خون کے پردالے تھے جو جاری ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان کی صورت اختیار کی ہے, اور 84,000 مسلمان جو ہے وہ صرف ان تین جنگوں میں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں کا نشانہ بنے. اب اس میں جو اصل ہے تحقیق کرنے والے کے لیے, میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو اصل فتنہ ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ جو حضرت عثمان پر تنقید کی زبان کھول دیتے ہیں, زبان تان دراز کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جواباً اٹھتے ہیں حضرت علی کے خلاف کوئی باتیں بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو اصل فتنہ ہے نظر اس پر ہونی چاہیے. وہ فتنہ یہودی سازش, یہ یہودی سازش جتنی گمبھیر تھی جتنی گہری تھی, اس کا واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ان چیزوں کو, یہ تصانیف وغیرہ آ رہی ہیں اس میں, جب میں نے پچھلی مرتبہ جن کا حوالہ دیا تھا مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری, ان کی کتابوں میں تو مجھے اس کی طرف پوری توجہ ملتی ہے, باقی کتابوں میں اس کی توجہ نہیں ملتی کہ در حقیقت فتنہ یہ. اور میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پال کی مثال پہلے رکھی, جس طریقے سے کہ پال نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو دنیا سے غائب کر دی. اصل دین مسیح کا آج نام و نشان بھی کہیں موجود نہیں ہے. یہ اس کی اتنی بڑی چالاکی, اتنی بڑی عیاری, اور کیا کس طرح, مخالف ہو کر نہیں کر سکتا تھا. یہ انٹرنل سیبوٹاج, سازشی ذہن جو ہے اصل میں, ایک ہوتا ہے وہ بہادر شخص جو سامنے سے حملہ کرتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو لبادہ اوڑھ کر کسی سازشی انداز میں اندر آ کر مارے آستین بن کر ڈستا ہے. تو بہادر کا مقابلہ تو بہادر کر سکتا ہے, لیکن اس مارے آستین کا کیا کرے گا. یہ معاملہ ہوا ہے در حقیقت کہ جو پال نے کیا دین مسیحی کے ساتھ, اور یہی معاملہ عبداللہ ابن سبا نے کیا ہے دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے ساتھ. دین ایک ہے, لیکن بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام لے کر آئے تو وہ دین مسیحی کہلایا, اور حضور جب اسے لے کر آئے تو وہ دین محمد. دین ایک ہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نقیم الدین. ایک ہی دین ہے جو یہ تمام انبیاء کرام لے کر آئے. وتلک امتکم امۃ واحدہ, تمام نبیوں اور رسولوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری ایک ہی امت ہے, تم ایک ہی جماعت ہو. حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء بنو اللاتی, ہم جو انبیاء ہیں یہ در حقیقت سوتیلے بھائی ہیں, باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں. باپ سے مراد یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے جو سب کا بھیجنے والا ہے, لیکن جن کی طرف بھیجا گیا ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف قومیں تھیں, تو تھوڑا تھوڑا فرق شریعتوں میں ہو گیا ہے, مزاج کے اعتبار سے, زمانے کے تغیر و تبدل کے اعتبار سے, شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق ہو گیا. باپ ایک ہے مائیں جدا ہیں, لیکن ہے بنو اللہ کی. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں فتنہ تھا جس نے دو محاذ بیک وقت کھولے. ایک محاذ خالص مذہبی جس نے کہ توحید کے قلعے میں نقب لگائی ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الوہیت میں کسی درجے میں شامل. اب وہ درجات مختلف ہوں گے. وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ آپ ہے ہی اللہ, انتا ہوا, تو وہی ہے, مانتے ہیں ہم, سامنے کھڑے ہو کر کہا. اور وہ کشف الحقائق میں آپ وہ تمام پڑھیے کہ حضرت علی نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو زندہ جلوایا ہے. وہ سزا کہ جو عام حالات میں کبھی نہیں دی جاتی, لیکن یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ حضرت علی نے انہیں زندہ جلوایا ہے, تو یہ سزا بھی انہیں دینی پڑی. اس لیے کہ بربلا کہہ رہے ہیں, اور سزا بھی جب دے رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ ہی ہو, ہماری آزمائش کر رہے ہو, ہمارا امتحان لے رہے ہو, ہم اپنے امتحان میں آزمائش میں پورے اتریں گے. اس انتہا سے لے کر دوسرا معاملہ آپ دیکھ لیں گے اپنے عوام میں, جہلا میں, کہ یا علی مدد اور علی مشکل کشا, یہ اسی کا پرتو ہے. وہ ایک انتہا ہے اس کی کہ انہی کو اللہ کہا گیا, اور گاڈ انکارنیٹ کا جو تصور رہا ہے دنیا میں وہ حضرت علی کی ذات کے ساتھ وابستہ کیا گیا کہ اللہ ظہور کرتا ہے انسانی صورت میں, اور پھر یہ چیز جو ہے عوام الناس میں ہمارے یہاں پہنچی ہوئی. دوسرا سیاسی محاذ تھا جس کا پہلا جو نتیجہ نکلا وہ تو حضرت عثمان کی شہادت ہے. لیکن اس کے بعد اب آگے چلیے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے یہ پونے پانچ سال کا دور خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا, اس میں یہ خانہ جنگی میں سارا فتنہ انہی کا نظر آتا. ہر مرحلے پر جہاں محسوس ہوا کہ اب فتنہ جو ہے شاید اس کی آگ فروغ ہو جائے اور کوئی مصالحت ہو جائے, معلوم ہوتا کوئی نہ کوئی چال ایسی چلتے تھے کہ وہ مصالحت کسی طور سے ہو نہیں پاتی. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد چند دن تو گزرے ہیں افراتفری کے. جو غافقی بن حرب جو ان بلوائیوں کا اور باغیوں کا سردار تھا, وہی مسجد نبوی میں حضور کے مصلے پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتا رہا، باقی سب حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ پھر ان میں بھی تین گروہ تھے، کچھ یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں، کچھ یہ چاہتے تھے کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، کچھ یہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ لیکن حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ کسی صورت بھی ہم تمہاری بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت علی نے بھی ابتداءً انکار کیا، اور بڑے پیارے الفاظ ان کے ملتے ہیں کہ میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ میں امیر کی نسبت وزیر ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں، میں عرض کر چکا ہوں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ وزیر تھے حضرت علی، آج کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں چیف سیکرٹری تھے حضرت علی، اس لیے کہ تمام معاملات انتظامی جو ہیں وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھے۔ یہ سارے محکمے وغیرہ جو ہیں یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے کہ جس سے انہوں نے ملک کی نظم و نسق کا پورا نظام دنیا میں چلایا، اور وہ آئیڈیل نظام تھا۔ اور وہ حضرت عمر کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے توسیع جس طرح ہو رہی تھی، یہ حضرت علی تھے کہ جن کے صاحب مشوروں نے ان کی کنسولیڈیشن جو ہے اس زمانے میں ان حالات کی جو کی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں امیر ہونے کی بجائے وزیر رہنا پسند کرتا ہوں، لیکن دباؤ پڑ رہا تھا۔ ادھر انہیں اندیشہ یہ تھا بلوائیوں کو کہ اب یہ خبریں پہنچ جائیں گی، اگر کہیں شام سے، مصر سے عمر بن العاص یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے فوجیں آ گئیں تو ہم کیا کریں۔ لہذا انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ دو دن کے اندر اندر اگر بیعت نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت صورت یہ تھی کہ مدینے میں کوئی سٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں، مدینے میں تو کوئی فوج کا سوال نہیں، فوجیں جتنی تھی وہ تو سرحدوں پر تھی، وہ تو وہ انقلاب محمدی کا سیلاب جو چل رہا تھا وہ تو اس فرض منصبی کو ادا کر رہی تھی۔ مدینے میں تو کوئی نہ پولیس ہے نہ فوج ہے، عامی کوئی نہیں۔ لہذا یہ جو آئے ہوئے 10-12 ہزار مختلف جگہوں سے، ان کی جمعیت ہے، انہوں نے دھمکی دی، تو اس کے بعد حضرت علی نے ان کی بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی کو اس طرح کے ہنگامی حالات میں، اس طرح کے فتنے اور فساد کی فضا میں بیعت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، یہاں تک کہ حضرت حسن نے اختلاف کیا، ابا جان آپ یہ کام نہ کیجئے۔ لیکن میرے نزدیک حضرت علی کا موقف بالکل صحیح ہے، آخر امت کو بغیر امیر کے کیسے چھوڑ دیا جائے؟ یہ تو ایک کیاوس ہوگا، یہ انارکی کی صورت ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی لوگ تھے ان میں سے تین اہم یہی اب رہ گئے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کا معاملہ تو یہ آتا ہے کہ جب یہ فتنے شروع ہوئے تو وہ تو گھر میں بیٹھ رہے اور پورے اس فتنے کے دور میں وہ نہیں نکلے۔ جب ان سے کہا بھی گیا تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو صرف کسی کافر ہی کو قتل کر سکتی، کسی مسلمان کو قتل نہ کرتی، تب تو میں بھی میدان میں آ جاتا، لیکن میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے، اور فتنہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں اس کا فیصلہ کرنا محال ہو جاتا، لہذا وہ تو بیٹھ گئے۔ تو اب یہ تین حضرات میدان میں تھے، تو ان میں سے تینوں کو الٹیمیٹم دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ دو حضرات اڑے ہوئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ انہوں نے بیعت قبول کر لی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بیعت سب سے پہلے جو کرنے والا ہے وہ مالک اشتر، جو سرغموں میں سے تھا، اس نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا۔ لیکن بہرحال اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں، جو لوگ بیعت کر رہے ہیں انہوں نے ان کی بیعت قبول کی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر کا معاملہ آیا، وہ خود نہیں آئے، حالات ایسے تھے، وہ آئے تو انہوں نے مشروط بیعت کی، ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں لیکن اس شرط پر کہ آپ سب سے پہلے قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں، یہ ہماری شرط ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ حالات ذرا سنبھل لے، میرے ہاتھ میں اختیار اور قوت آ جائے تو میں یہ کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ تو وہ ان حضرات کی بیعت ہوئی۔ اس کے بعد چند دن کے بعد وہ آئے، حالت ایک اور بھی سمجھیے، حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ اب تمام لوگ جو آئے ہوئے چلے جائیں، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، میں اب امیر ہوں، میں حکم دے رہا ہوں کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، جو مصر سے آئے مصر جائیں، جو کہیں عراق سے آئے ہوئے وہ عراق واپس لوٹ جائیں۔ لیکن عبداللہ ابن سبا اور دوسرے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان بلبائیوں کے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہیں رہیں گے، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم منتشر ہو گئے اور ہماری طاقت جو ہے ایک دفعہ ادھر ادھر منتشر ہو گئی تو پھر ہم اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں کہ ان کے حکم کے تحت منتشر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت علی کو آپ سوچئے کہ کس صورت حال سے وہ دو چار ہیں، ان کے اپنے ہاتھ میں تو کوئی طاقت نہیں، کوئی فوج نہیں، وہ تو کہیں کے گورنر تھے نہیں، امیر معاویہ تو شام کے گورنر تھے ان کے پاس فوج تھی، عمر بن العاص مصر کے گورنر تھے ان کے پاس فوج تھی، حضرت علی تو یہیں تھے وزیر کی حیثیت سے تھے، مشیر کی حیثیت سے تھے، ان کے ہاتھ میں اپنی کوئی فوج نہیں، اور اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے مدینے کے اوپر اصل تسلط ان کا ہے۔ لہذا اب ان پر ہاتھ ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر نے چند دن انتظار کیا اور حضرت علی کے پاس آئے کہ بات کیجئے اور قاتلین عثمان سے قصاص لیجئے. حضرت علی نے یہی کہا کہ میری اس وقت کی پوزیشن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے. لہذا یہ دونوں حضرات بددل ہو کر چلے گئے مکہ مکرمہ، اور وہاں حضرت عائشہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. یہ تینوں اب اس پر جمع ہوئے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب ہمیں کھڑے ہونا ہوگا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا ایک دعویٰ لے کر سامنے آنا ہوگا. اب ذہن میں رکھیے اس بات کو، مدعی خلافت نہ طلحہ ہے نہ زبیر ہے. حضرت عائشہ کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مدعی خلافت بنے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ خون عثمان کا قصاص، اور یہ خون عثمان کے قصاص کی اہمیت کو اپنے ذہن سے کم نہ ہونے دیں. حضرت عثمان کے سامنے بھی سب سے پہلے مقدمہ جو پیش ہوا تھا وہ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ انہوں نے جوش میں آ کر ہرمزان کو قتل کر دیا تھا. میں نے شہادت عمر فاروق کے ضمن میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگرچہ حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز تھا لیکن یہ قرائن اتنے قوی ہے کہ پیچھے اصل طاقت جو ہے وہ اس ایرانی سردار ہرمزان کی تھی جو ویسے ایمان لا چکا تھا. ابو لولو فیروز پارسی تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اور حضرت عمر نے تو اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میرا قاتل جو ہے وہ کلمہ گو نہیں. لیکن یہ کہ ایسے حالات موجود تھے کہ سب لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ اصل میں جو سازش ہے یہ ہرمزان کی ہے. تو حضرت عمر کے صاحبزادے، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ تو بہت متین اور سنجیدہ، بہت بڑے عالم، بہت ہی اتباع سنت میں صحابہ میں ممتاز مقام رکھنے والے، ایک ذرا نوجوان سے جوشیلے عبیداللہ ابن عمر، انہوں نے جوش میں آ کر ہرمزان کو جا کر قتل کر دیا. اب مقدمہ پیش ہوا اس لیے کہ ہرمزان کے خلاف شہادت تو کوئی نہیں، نہ وہ قاتل ہے نہ وہ حملے میں ہے، گواہیاں ہیں نہیں. یہ معاملہ تو عدالت میں پیش ہو اور وہاں فیصلہ ہو، تب تو ہو سکتا تھا. اپنے ہاتھ میں قانون لے لینا یہ تو جرم ہے. لہذا حضرت عثمان کے خلافت میں سب سے پہلا معاملہ یہ پیش ہوا، اور کچھ لوگ اس کے قائل تھے کہ عبید اللہ کو قتل کر دیا جائے قصاص میں کہ بغیر کسی ثبوت کے ہرمزان کو قتل کیا ہے. لیکن اکثر جو اراکین تھے مجلس شورا کے انہوں نے فیصلہ کیا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ابھی باپ کا جنازہ نکلا ہے عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب ایک جوان بیٹے کا جنازہ بھی گھر سے نکلے، تو حضرت عثمان نے نہایت معاملہ فہمی کے ساتھ یہ کیا کہ ہرمزان کے جو ورثاء تھے ان کو راضی کیا اور اپنی جیب سے خون بہا ادا کر دیا. تو اگر ایک نو مسلم ایرانی کی جان اتنی قیمتی ہے، آپ سوچئے قانون ہے اسلام کا، تو حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ جو ذوالنورین ہیں جن کے بارے میں شہادت کی اگر خبر اڑ گئی تھی صلح حدیبیہ سے پہلے، تو حضور نے قصاص کے لیے جو بیعت لی ہے بیعت رضوان، وہ کس بنیاد پر تھی؟ اسی بنیاد پر کہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے مکہ مکرمہ میں، اور حضور نے پھر بیعت لی ہے. 1400 صحابہ کرام، وہ ہماری تاریخ کا ایک اہم واقعہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ راضی ہو گیا ان سے. لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے محمد آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو حضرت عثمان تو وہ شخصیت ہیں، اب ان کے معاملے میں طلحہ اور زبیر، اور پھر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا صورت ہے اس وقت، وہی بلوائی، وہی فسادی، وہی فتنہ پرور جو ہے اس وقت صورت انہوں نے ایسی بنا دی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے بس ہیں کہ اب عمارت کے بعد پہلا مقدمہ جو انہیں طے کرنا چاہیے تھا اس کو وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے پا رہے ہیں. لہذا یہ تینوں حضرات نکلے ہیں، بصرہ پہنچے ہیں، اور جنگ جمل عظیم جنگ ہوئی. لیکن اس جنگ سے پہلے بھی حضرت علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا، اس سفیر نے جا کر حضرت عائشہ سے گفتگو کی، حضرت طلحہ اور زبیر سے گفتگو کی، اور یہ پوزیشن سمجھائی کہ کیسے ممکن ہے علی کے لیے کہ وہ اقدام کر سکے، تم لوگ ان کا ساتھ دو، ان کے دست و بازو بنو، تب تو علی کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ کی سمجھ میں بھی بات آئی، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کوئی دشمنی ان کے مابین نہیں تھی، یہ تو رحماء بینہم کی مثال ہے. محمد الرسول اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اہل ایمان ہیں وہ آپس میں نہایت مہربان اور رحم دل، محبت کرنے والے باہمی، اور ساری سختی ان کی دشمنوں کے خلاف. لہذا وہ تیار ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر میں اس مصالحانہ گفتگو کے نتیجے میں اعلان کرایا کہ جو بھی عثمان کے قتل میں براہ راست یا بالواسطہ شریک ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے ایک مصیبت کی بات آ رہی ہے، لہذا رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کر دیا حضرت عائشہ کی فوج پر. ادھر سے حضرت علی کو خبر یہ دی کہ ان کی طرف سے حملہ ہوا. اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ امیجن کریں سچویشن، دو فوجیں جو ہیں وہ اس طرح آمنے سامنے پڑی ہیں، کوئی وائرلیس اور ٹیلی فون کا کوئی نظام بھی نہیں ہے کہ جو سربراہ ہیں جو سپہ سالار ہیں وہ آپس میں گفتگو کر سکیں کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ تلواریں چل پڑی ہیں، وہ خون کی ندیاں بہیں، 10,000 مسلمان جو ہیں وہ ایک دن میں وہاں شہید ہوئے، قتل ہوئے ایک دوسرے کی تلواروں سے. لیکن ان کا آپس کا معاملہ کیا ہے؟ رحماء بینہم. حضرت زبیر سے ذرا دور سے حضرت علی پکار کر کہتے ہیں، یاد دلاتے، زبیر تمہیں یاد ہے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم کبھی ناحق لڑو گے علی سے. حضرت زبیر کو یاد آیا، وہ فوراً لشکر سے نکلے. یہ ہے ان کے دلوں کی کیفیت. کوئی مدعی تو نہیں ہے کہ خلافت کا مدعی بن کر علی کے مقابلے میں آیا ہے. یاد آیا، فوراً جنگ سے چھوڑ کر دستکش ہو کر باہر نکلے. ایک خارجی نے، ایک سبائی نے دیکھا اور جا کر ان کو، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے دور جا کر، وہاں ان کو شہید کر دیا. اسی طریقے سے حضرت طلحہ نکلے ہیں لیکن ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے گرد، بہرحال حضور کی زوجہ محترمہ ہے، جس طرح مسلمانوں نے اور بصرے کے لوگوں نے جس طرح اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، یہ تاریخ کا ایک عجیب باب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. بالآخر حضرت علی نے کہا، یہ لوگ نہیں باز آئیں گے، جنگ ختم نہیں ہوگی. یہ جو اونٹ جس پر حضرت عائشہ کا حوضج ہے، اس کو زخمی کرو، وہ بیٹھے گا تو یہ جنگ ختم ہوگی. چنانچہ اس کی ٹانگ کاٹی گئی ہے، وہ گرا ہے، تب وہ جنگ ختم ہوئی. لیکن اب ذرا یہاں دیکھیے کہ اگر تو ہوتا معاملہ دشمنوں کا تو صورت کچھ اور ہونی چاہیے تھی. ایک دوسرے کے مال لوٹے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا کرتا ہے مفتوحین کے ساتھ وہ کیا جاتا. حضرت علی حاضر ہوتے ہیں ام المومنین کی خدمت میں، بہرحال ماں بیٹے کا رشتہ تو ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں کو معاف کرے. یہی الفاظ حضرت عائشہ فرماتی، اللہ مجھے اور تمہیں دونوں کو معاف کرے. اس کے بعد نہایت اعزاز اور تکریم کے ساتھ حضرت عائشہ کو بصرہ کی 40 جو اونچے گھرانوں کی خواتین تھیں، ان کے ساتھ ان کی معیت میں مدینہ منورہ بھیج دیا گیا ہے. کیا یہ طرز عمل دشمن ہوتا ہوتا؟ اصل میں تو وہ فتنہ کچھ اور ہے کہ جو چل رہا ہے. جو دو بھائیوں کے درمیان بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فتنہ پیدا کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، خیر سگالی ہے، لیکن یہ کہ مل نہیں سکتے. ایسی چالیں ڈال دی جاتی ہیں، ایسے پھیر ڈال دیے جاتے ہیں کہ جو کسی طریقے سے حل نہیں ہوتے. جنگ جبل میں معاملہ جو ہے بالکل کھل کر آ گیا، جس طریقے سے وہ مصالحت کی گفتگو کو سیبوٹاج کیا گیا ہے اور جنگ شروع کر دی گئی. وہی جو باغی ایلیمنٹ تھا، وہی جو سبائی عنصر تھا، وہ جو فتنہ پرور تھے، وہ کسی طریقے سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ ختم ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ان کے مشیروں میں سے اور صفی ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ ہیں فتح سے قبل ایمان لانے والوں میں سے، اس لیے کہ بیعت شجرہ میں، بیعت رضوان میں وہ موجود تھے، صلح حدیبیہ سے قبل جو بیعت ہوئی، تو ان کی سٹینڈنگ بہت ہے. اور وہ حضرت عمر کے زمانے میں گورنری کے عہدوں پر بھی فائز رہے. انہوں نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہ آپ یہ نہ کیجئے. جتنے بھی گورنرز تھے حضرت عثمان کے زمانے میں، ان سب کو بیک قلم معزول کر کے نئے گورنر بھیجیے. کا حال یہ ہے کہ حضرت علی کے گورنر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کے ہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصے سے گورنر تھے، اور وہ تھے بہت نرم قسم کے انسان، بہت ہی نرم طبیعت. کوفے والے بس انہیں کو چاہتے تھے کہ وہی گورنر رہے. تو باقی یہ کہ امیر معاویہ نے اگر وہ چال نہیں دیا تو وہ دوسری بات ہے. ان کو تو بہرحال وہ تو حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے تھے. جنگ جبل میں یاد رکھیے، نہ کوئی شامی ہے نہ حضرت معاویہ ہے، یہ تو معاملہ ہے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کا. امیر معاویہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ شام کا معاملہ دور کا ہے. اگرچہ وہاں بھی وہ جو ہے وہ آگ لگ رہی ہے، انتقامی جذبات جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں پہنچ گئی ہیں. حضرت عثمان کا خون آلود کرتا جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد میں آویزہ ہے. بڑے بڑے صحابہ کبار جو ہیں وہ وہاں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ سارا اپنی جگہ ہو رہا ہے، لیکن جنگ جبل میں حضرت معاویہ نہیں ہے. یہ تو یہی ام المومنین حضرت عائشہ سپہ سالار ہے، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ہے در حقیقت کے جو سب سے نمایاں ہیں وہاں اس جنگ میں. بہرحال حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص، یہ گورنرز ہیں شام کے اور مصر کے. ان کا معاملہ تو علیحدہ ہے کہ وہاں حضرت علی کے جو گئے جو گورنرز نامزد، وہ چارج نہیں دے سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوا. کوفے والوں نے بھی آپ کے نامزد گورنر کو قبول نہیں کیا، وہی حضرت ابو موسیٰ اشعری. اور یہ کوفہ وہ شہر ذہن میں رکھیے جہاں ان دونوں فتنوں کے ڈانڈے آ کر مل جاتے ہیں. ایک طرف یہ ایران کا سرحدی شہر ہے، وہ ایرانی نیشنلزم اور وہ انتقامی جذبہ جو ایرانی قوم پرستی اور ایران کی شاہ پرستانہ ذہنیت کے اندر پرورش پا رہا تھا وہ، اور دوسری طرف سے سبائی فتنہ، یہودی سازش، ان دونوں کے جو ڈانڈے ملے ہیں تو کوفہ اس کا مرکز بن گیا، سب سے بڑا مرکز. اور شاید میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح کنٹرول میں رکھا جا سکے، اور مدینہ منورہ سے آپ نے اپنا دارالخلافہ منتقل کر دیا کوفہ، اسی کو اپنا صدر مقام بنایا. بہرحال اس کوفے کو ذہن میں رکھیے کہ آئندہ حالات و واقعات میں اس کا بہت نمایاں اثر ہے. حضرت عثمان کے قصاص کا جو مطالبہ لے کر حضرت معاویہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی حیثیت تو تھی، گورنر رہے بہت عرصے سے، ان سے پہلے یزید بن ابی سفیان ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہاں گورنر تھے. یزید ایک تو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، وہ جن کا معاملہ ہمارے آباد میں ابھی زیر بحث آئے گا، اور ایک یزید ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ ہیں یزید ابن ابی سفیان، اور وہ گورنر تھے پہلے شام کے، اور فاتح شام اصل میں وہ ہیں، وہ سپہ سالار تھے اور وہ گورنر رہے. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو گورنر بنایا. تو وہاں ان کی سٹینڈنگ تھی، ان کی طرف سے مطالبہ آیا. حضرت علی نے خط لکھا، اور بڑا پیارا خط لکھا کہ مجھے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی مدینے کے لوگ، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم بیعت کر لو. ان کا جواب یہ نہیں آیا کہ نہیں میں بیعت نہیں کرتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بیعت کے لیے بسر و چشم تیار ہوں، لیکن آپ پہلے قاتلین عثمان سے قصاص لیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، اگر یہ آپ کرتے تو میں بیعت کے لیے حاضر ہوں. ابو مسلم خولانی ہیں جو یہ خط لے کر آئے حضرت معاویہ کا حضرت علی کی خدمت میں. معلوم ہوا کہ اب شاید مسئلہ بالکل طے ہو جا. کوفے کی مسجد میں حضرت علی منتقل ہو چکے تھے اس وقت، کوفے میں، کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی آئے اور حضرت معاویہ کا خط پڑھ کر سنایا. وہاں 10,000 مسلح افراد بیک زبان یہ کہتے ہیں ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے. یہ فتنے کا عالم ہے کوفے میں. اب بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے. انہوں نے معذرت کی کہ میرے لیے بحالات موجودہ یہ ممکن نہیں، اگر آپ بیعت کر لیں پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور میری قوتیں جمع ہو جائیں تو شاید ان سے نمٹ لیں. لیکن ادھر آپ سوچئے کہ حضرت معاویہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اگر میں سرنڈر کرتا ہوں تو میرا بھی کہیں کوئی حشر نہ ہو جو طلحہ اور زبیر کا ہو چکا ہے، اور پھر کون رہ جائے گا، پھر میدان میں کون ہوگا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے، شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر یہ سبائی فتنہ اس درجے پھیل جاتا کہ جس طریقے سے دین مسیحی ختم ہو گیا اسی طرح دین محمدی کا خاتمہ ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا حضرت معاویہ ڈٹے ہوئے. حضرت معاویہ نے کہا کہ جب تک یہ معاملہ آپ نہیں کر سکتے اس وقت تک میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، لیکن میں مدعی نہیں ہوں خلافت کا. انہوں نے کوئی بیعت کی خلافت کی اپنے لیے نہیں لی، صرف ایک مطالبہ لے کر کھڑے. اس پر وہ پھر جنگ ہوئی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں، خونریز ترین مارکا. 90,000 افراد لے کر حضرت علی نکلے ہیں کوفے سے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ اکثریت عراقیوں کی تھی، اور انہی میں وہ عنصر جو ہے وہ شامل ہے موجود. ادھر سے حضرت عثمان چلے ہیں دمشق سے، اور 80,000 افراد ان کے ساتھ. صفین میں یہ مارکا ہوا ہے. شروع میں تو کئی ہفتے تک ایسا رہا، کچھ سلسلہ جنبانی بھی چل رہا ہے، گفتگو بھی ہے، صبح صالحت کی باتیں بھی ہیں، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں. اس کے بعد اشر حرم آ گئے، جنگ ختم ہو گئی، روک دی گئی. یکم سفر کو پھر دوبارہ جنگ شروع، اور وہ پھر اتنا زوردار مارکا ہوا ہے کہ ایک دن پھر رات اور پھر اگلا دن مسلسل جنگ جاری تھی. پوری رات بھی وہ جنگ ختم نہیں ہوئی. 70,000 مسلمان اس ایک دن ایک رات اور پھر آدھے دن کی جنگ میں ختم ہوئے. اس کے بعد ایک طوفان اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کٹ مریں گے سب کے سب، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا 70,000 افراد. لہذا اس کے بعد وہ ایک تجویز آئی، کہا جاتا ہے حضرت عمرو بن العاص کی ذہن کی یہ پیداوار ہے. اگر حضرت عمرو بن العاص کے ذہن کی پیداوار ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمرو بن العاص کون ہے یہ ذہن میں رکھیے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے. ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو وفد گیا تھا قریش کا حبشہ، مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کے لیے، ان کے سردار کون تھے؟ عمرو بن العاص، یعنی قریش میں ان کا یہ مقام تھا، سفیر قریش وہ ہیں جو. اور یہ فتح مکہ کے بعد ایمان نہیں لائے، پہلے ایمان لائے. وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ حدید کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو اگر فتح مکہ مراد لی جائے تو بہرحال یہ اس سے پہلے کے ایمان لانے والوں میں سے. فاتح مصر ہیں. انہوں نے تجویز کی کہ حکم بنا لیا جائے، قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا کہ ہم اس کا فیصلہ تقریب کر لیں. اب اس کو کوئی شخص چاہے، میری زبان تو نہیں کھل سکتی، کوئی چالاکی کہے، کوئی عیاری کہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تو اپنے اس موقف کا پابند ہوں کہ صحابہ کرام کی ہم نیتوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے. نیک نیتی کے ساتھ کیا جو کچھ کیا, تحکیم کا معاملہ ہوا. ادھر دیکھیے حضرت علی اس پر راضی نہیں تھے, لیکن یہ کہ ان کے لشکر نے انہیں مجبور کیا کہ مانو اس کو, یہ تجویز جو آ رہی ہے صحیح ہے اس کو مانو, یہ ریکارڈ پر ہے. حضرت علی نہیں راضی تھے لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے ماننا پڑا. لیکن پھر حکمین کا جو فیصلہ ہوا اس میں بھی کہنے کو تو پھر وہ عیاری اور چال بازی وہ سارے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن وہ فیصلہ جو ہوا اس شکل میں لوگوں کے سامنے آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر بن العاص امیر معاویہ کی طرف سے حکم تھے, حضرت علی بنانا چاہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالی عنہما, لیکن وہی کوفی آڑے آئے, وہی محبوب شخصیت ان کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کہا نہیں ان کو ہونا چاہیے, یہ ہوں گے آپ کی طرف سے حکم. حضرت علی بنانا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو, لیکن مجبوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اوپر انہیں راضی ہونا پڑا, اس لیے کہ کوفی جو ہے اس کے اوپر نہایت مصر تھے اور حضرت علی کی سب سے بڑی طاقت ہوئی. اس کے بعد اب جو فیصلہ حکمین نے دیا, کہا یہ جاتا ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ تم اپنے آدمی کو معذول کر دو, میں اپنے آدمی کو معذول کر دوں گا, ہم دونوں کھڑے ہو کر معذولی کا اعلان کر دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہیں گے کسی تیسرے آدمی کو چن لو. یہ بات اس اعتبار سے بھی بڑی بے تکی ہے تاریخ میں کسی طرح بھی آئی ہو. حضرت معاویہ تو مدعی ہے ہی نہیں, معذولی کا سوال کیا ہے؟ معذولی تو اس کی ہوتی کہ جو پہلے مدعی ہو, اس نے کوئی بیعت لی ہوئی ہو خلافت کی. اگر دو مدعیان خلافت ہو تو معذولی کا سوال ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ معاہدہ یہ ہوا تھا, یہ کہیں پر لکھا ہوا تو ہے نہیں, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. جو کچھ لوگوں کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں کو معذول کرتا ہوں. حضرت عمر بن العاص کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے آدمی علی کو معذول کر دیا ہے, میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں. اب اس پر جو ہے وہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی. بہرحال شامیوں کے لیے تو یہ قابل قبول تھی ہی بات, لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے صحیح نہیں ہوا ہے, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہ ہے وہ بات جس پر پھوٹ پڑی حضرت علی کے اپنے لشکر میں رضی اللہ تعالی. اب دیکھیے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جذباتی نوعیت کے, اور جو جذباتی نوعیت کے ہوتے ہیں مخلص بھی زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے. عموماً زیادہ مخلص لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, وہ دور اندیشی اور معاملہ فہمی یہ چیزیں نہیں جانتے, وہ جذبات میں آ کر اپنے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. ایک بہت بڑا عنصر تھا حضرت علی کی فوج میں کہ جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اول تو یہ تحکیم جو آپ نے اختیار کی غلط کی, اور اگر کی تو اب اس کا فیصلہ مانیے, کیوں نہیں مانتے آپ کا جو حکم تھا, چاہے آپ نے کوفیوں کے کہنے پر اس کو حکم بنایا, لیکن اس حکم نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا, لہذا اب آپ اس کو مانیے. حضرت علی نے فرمایا میں یہ ماننے کو تیار نہیں. لہذا وہ عنصر حضرت علی سے باغی ہوا, یہ ہے خوارج. حضرت علی سے علیحدہ ہوئے, ان کا کوئی تعلق نہ امیر معاویہ سے نہ عمر بن العاص سے. ان کا معاملہ جو ہے ان کا لشکر ان کے ساتھی, یہ بالکل انٹیکٹ ہے, ایک وحدت ہے. لیکن یہاں وہ پھوٹ پڑی ہے کہ یہ لوگ بعد میں تاریخ نے ثابت کیا یہ خوارج جو ہیں نہایت دیندار, نہایت جوشیلے, جس طرح انہوں نے جانے دی ہیں, لیکن جذبات کی اس انتہا کو نکل گئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ سب کافر ہیں. یہ دیکھیے جذباتی انداز ہوتا ہے, یہ سب فتنہ پرور ہے, علی بھی فتنہ ہے اور معاویہ بھی فتنہ ہے اور عمر بن العاص بھی فتنہ ہے, ان سب کو ختم کرو. انہوں نے سارے عالم اسلام کے لیے یہ ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے, اس انتہا کو یہ پہنچ گئے. اور حضرت علی کے بارے میں تو انہوں نے کہا تم نے کفر کیا, تم کافر ہو چکے, تم مرتد ہو, اگر تو تم توبہ کر لو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی جناب میں, اب تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اگر آپ اپنی غلطی نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کو کافر سمجھتے. یہ انتہائی ایک عنصر پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں میں. صورت ایسی کنفیوزنگ ہے, اور دیکھیے کہ کتنی تالیاں پیٹ رہے ہوں گے اصل فتنہ پرور, کہ کس طریقے سے نئی شکل پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر باہمی خانہ جنگی کی. حضرت علی اب حضرت معاویہ سے تو کیا معاملہ کرتے, سب سے پہلے انہیں اپنے ان لوگوں سے, اپنے ہاں کے ان باغیوں سے معاملہ کرنا پڑا. ان میں تھے تو تعداد میں بہت, لیکن ایک جنگ میں جو ہے وہ جنگ دہرمان, اس میں 4000 ہیں یہ خارجی کہ جو جن کو قتل کیا گیا ہے. ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ ان کی تکفیر پر امت کا اتفاق ہے. یہ بات اگرچہ وہ لوگ دیندار تھے, تاریخ بتا رہی ہے, نہایت نمازی, نہایت روزہ رکھنے والے, عابد و زاہد, اور ان کا جس انداز میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ لوگ جو ہے مخلص تھے, لیکن خلوص اندھا بھی ہو جاتا ہے. خلوص جو ہے جذبات کی رو میں آ کر حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. وہ اسلام سے نکل گئے اور انہوں نے ان سب کو کافر قرار دے کر اور ان سب کے لیے کہہ دیا کہ یہ سب واجب القتل ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، اور ان کا خون، ان کا مال، ان کی جان، ان سب مباح ہے، جس کو چاہو قتل کرو اور جس کی چاہو جان لو. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا انہی میں سے تین افراد تھے جنہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ تین ہیں سرغنے سب سے بڑے فتنے اس امت کے اندر، ان تینوں کو ختم کرو. عبد الرحمان ابن ملجم تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں علی کو قتل کروں گا. ایک اور تھا، اس نے کہا میں عمرو بن، یہ اس کا نام کچھ ہے، عمرو ہی نام ہے، میں عمرو بن العاص کو قتل کروں گا. میں تیسرے نے کہا میں معاویہ پر حملہ کروں گا. ایک دن 15 رمضان کی تاریخ انہوں نے طے کی. فیصلہ جو کچھ کیا وہ تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم حملہ کریں گے تاکہ ایک ہی وقت میں ان تینوں کو ختم کر دیں. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. عمرو بن العاص اس روز علیل سے مسجد میں گئے نہیں، ان کی جگہ جو صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان پر حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئے، عمرو بن العاص بچ گئے. حضرت معاویہ پر حملہ ہوا لیکن وار اوچھا تھا، کاری نہیں تھا، لہذا وہ زخمی ہوئے، زخم ٹھیک ہو گیا، درست ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ وار جو ہے انتہائی مہلک پڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک کو، 15 کو حملہ ہوا، 17 رمضان المبارک کو وہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ ہے وہ تاریخ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصل فتنہ کون ہے، فتنے کی جڑ کون ہے، فتنے کا مرکز کون سا بن گیا ہے، اور اس میں وہ دو فتنے کیسے جمع ہوتے ہیں. ایک وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم والا فتنہ اور ایک یہ مذہبی سازش والا فتنہ، ان دونوں کے ڈانڈے کہاں ملے ہیں اور کہاں جا کر اس فتنے کی جڑ پڑی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ کیا ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. حضرت علی نے بالکل وہ بات کہی جو انہیں کہنی چاہیے تھی، جو تمام خلفائے راشدین کا معاملہ ہے، اسی کی لائن میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کسی سیاسی غلطی پر کوئی بات کہنا یہ اور ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی نیت پر، ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کی سیرت، اس پر کسی جگہ پر کوئی حرف نہیں، کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی. صرف یہ ہے کہ سازش اتنی گمبھیر تھی، معاملات اتنے پیچیدہ بنا دیے گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو سلجھا نہیں پائے اپنی امکانی حد کے باوجود. ایک پھیر کے بعد دوسرا پھیر اور ایک چال کے بعد دوسری چال جو ہے وہ آتی چلی گئی. انہوں نے کہا میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں. یہی وہ جمہوری اسپرٹ تھی اسلام کی، تم اگر اپنی مرضی سے حسن کے ہاتھ پر بیعت کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہ میں اس کے لیے تمہیں کوئی وصیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کے انتقال پر ادھر جو لوگ تھے انہوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 مہینے کا معاملہ ہے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو خبر پہنچی حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، تو اب ایک نئے مقابلے کی شکل، اس لیے کہ حضرت علی کے تقریباً یہ جو آخری 2 سال ہیں اس میں تو ڈی فیکٹو صورت یہ ہو گئی تھی کہ شام اور مصر یہ سارا حضرت اور جتنا بھی شمالی افریقہ کے مقبوضات تھے ان پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت، اور باقی حجاز اور عراق اور یہ ایران اور یہ ادھر کے سرحدی مشرقی علاقے ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، تو ڈی فیکٹو حکومت موجود تھی. اور یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حکمین کے فیصلے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت لے لی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ بیعت لے لی تھی. اب یہ 2 پیرلل حکومتیں چل رہی ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان کے بعد کوشش بھی کی ایک حملہ کرنے کی شام پر، لیکن آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہا. فوج جو ہے وہ بہت ہی جو ایک طرح سے ڈیمورلائز ہو چکی تھی جنگ نہروان کے بعد، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر حملے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ملتوی کیا. اور یہ 2 سال آپ کے آخری اس طرح کے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈی فیکٹو خلیفہ ہے، وہ خلافت اموی سمجھیے شروع ہو چکی ہے، ادھر حضرت علی خلیفہ. حضرت حسن کا معاملہ یہ ہوا کہ اب حضرت حسن 40,000 فوج اپنے ساتھ، 12,000 ان کے ایک جیش تھا جو آگے چل رہا تھا مقدمت الجیش کی حیثیت سے، اس کو لے کر شام کی طرف بڑھے تاکہ پھر عالم اسلام کا اتحاد ہو جائے. ادھر سے حضرت معاویہ چلے. ایک افواہ یہ اڑ گئی، ابھی کہیں کو مقابلہ ہوا ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن افواہ اڑ گئی حضرت حسن کی فوج میں کہ وہ جو مقدمت الجیش ہمارا 12,000 کا تھا وہ شکست کھا چکا ہے اور ان میں سے اکثر لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس کا اثر یہاں یہ ہوا کہ بلوا ہو گیا، حضرت حسن پر بھی حملہ ہوا، حضرت حسن کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کا خیمہ لوٹ لیا گیا، انہوں نے کسرا کے محل میں جا کر اپنی جان بچائی. یہ حال اس درجے وہ اپنے ان ساتھیوں سے، وہی ساتھی وہی کوفی جنہوں نے کہ معاملہ جو ہے صلح کا مصالحت کا حضرت علی کے عہد خلافت میں نہیں ہونے دیا، وہی ہے کہ جو یہ سارے کی ساری سازشیں کر رہے ہیں. اور حضرت حسن نے تو 6 مہینے کے اندر ہی ان کے طرز عمل کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا. لہذا جب حضرت معاویہ کے لشکر کا مقدمت الجیش سامنے آیا اور انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا, ظاہر بات ہے حضرت معاویہ کی طرف سے بھی پہل تو صلح ہی کی ہونی تھی, تو حضرت حسن نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی کہ میں مصالحت کے لیے تیار ہوں. ادھر سے امیر معاویہ نے خالی کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دی کہ آپ جو چاہیں اس پر شرائط صلح لکھ دیجئے, مجھے قبول ہو جو چاہیں, آپ کے ہاتھ میں یہ بلینک چیک میں دے رہا ہوں, کسی طریقے سے امت ایک ہو جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرائط لکھی. ایک یہ کہ سب کو امان ہو, یہ ساری انمیٹیز اور دشمنیاں, بہرحال جنگیں ہوئی تھی, قتل ہوئے تھے ایک دوسرے کے, تو جو اس کی رنجشیں اور جو خلش دل میں ہوتی ہے وہ تو آپ ذہن میں رکھیے, لیکن یہ کہ سب کو امان دی جائے, اب بقیہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے اس کے اوپر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا, ایک. دوسرے یہ کہ صوبہ اہواز جو ہے اس کا جو خراج ہے وہ مجھے دیا جائے, اور تیسرے میرے چھوٹے بھائی حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لاکھ درہم سالانہ دیے جائے. حضرت معاویہ کے تو پہلے ہی سے دستخط تھے, چنانچہ اس پر صلح ہوئی. حضرت حسن دستبردار ہوئے, انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر یہ حق پہلے سے معاویہ کا تھا تو تھا ہی, اور اگر یہ حق میرا تھا خلافت تو میں ان کو دیتا ہوں. لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے. یہ ہے سن 40 ہجری, اس کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے. حضرت حسن کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, حضور سے بہت مشابہ تھے, شکلن بھی مزاجن بھی بہت مشابہ, اور بڑے حلیم التوا, اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا بھی تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر وہ تاج ہے مصالحت کا کہ انہوں نے امت کو پھر ایک کر دیا. اور ذہن میں رکھیے اس کے بعد 20 برس ہیں مسلسل, سن 40 سے سن 60 تک, یہ 20 برس چھوٹے نہیں ہوتے. ابھی تک تو 2.5 برس تھے حضرت ابو بکر کے, 10 برس تھے حضرت عمر کے, 12 تھے حضرت عثمان کے, 4.5 تھے حضرت علی کے, 6 مہینے تھے حضرت حسن کے. اس کے بعد 20 برس تک متواتر عالم اسلام ایک وحدت, کوئی خانہ جنگی نہیں, کوئی فتنہ نہیں, چھوٹی چھوٹی سرحدی بغاوتیں ہوتی ہیں, وہ تو کسی بھی بڑی مملکت میں ہوتی ہیں, ان سب کو جس طریقے سے پھر امن و امان اور صلح آشتی کا معاملہ رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 50 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اب کہانیاں تو بہت سی کہہ دی گئی ہیں کہ ان کو بھی زہر دیا گیا, اور زہر دینے والے جو ہیں وہ کون تھے نہ معلوم کس کس کی اس بارے میں, لیکن سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا پڑی تھی حضرت حسن کو دشمنوں کی طرف سے زہر دیے جانے کی, اگر دشمن سمجھا جائے معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ, حالانکہ کوئی معاملہ اس طرح کی بات نہیں, اگر زہر کا معاملہ ہوا بھی ہے تو وہ کوئی اور مسئلہ ہوا ہوگا. بہرحال 10 برس تک اس صلح کے بعد حضرت حسن زندہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سن 50 میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ 20 برس جو ہے اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں, ہر اعتبار سے نہایت عمدہ زمانہ ہے. لیکن یہ لیکن بہت بڑی ہے, اہل سنت کے نزدیک یہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے. خلافت راشدہ ختم ہوئی حضرت علی یا حضرت حسن پر, بلکہ میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا بڑا محققانہ قول یہ ہے کہ اگرچہ حضرت علی اپنی ذات میں خلیفہ راشد ہیں لیکن خلافت راشدہ ختم ہو گئی شہادت عثمان پر. اس کی وجہ کیا ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے اس کے لوازم میں سے یہ ہے کہ اتحاد کامل ہو, عالم اسلام ایک وحدت ہو. حضرت علی کے زمانے میں ڈی فیکٹو عالم اسلام منقسم رہا ہے, آپس کی خانہ جنگی رہی ہے, اور جو خلافت راشدہ کا اصل فنکشن تھا انقلاب نبوی کی توسیع, اس میں 1 انچ نہیں معاملہ آگے بڑھا, سارا معاملہ جو ہے وہ آپس کی خانہ جنگی کے سب گزرا. اس لیے اس دور کو خارج کرتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑیے, وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے, علمی بحث ہے. لیکن یہ بہرحال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کو کوئی بھی خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتا, اگرچہ وہ بہت عمدہ زمانہ ہے, اس میں مزید فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا ہے, اسی میں وہ پہلا لشکر ہے جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا ہے, جس میں ابو ایوب انصاری بھی گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا مزار جو ہے وہیں فصیل قسطنطنیہ کی فصیل کے سائے میں بنا ہے. اسی لشکر کے سپہ سالار تھا وہ شخص جس کا نام گالی بنا دیا گیا ہے, یزید ابن معاویہ, اور اس لشکر میں حضرت حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو اور یہ ابو ایوب انصاری جیسے کبار صحابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ زمانہ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے تو بہت عمدہ ہے, لیکن ایک عصبیت پیدا ہو چکی تھی, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک قبائلی عصبیت کے سہارے بڑھی تھی. میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عثمان کی شہادت میں اس پرانی عصبیت کے جاگنے کو بڑا دخل حاصل تھا. وہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی عصبیت تھی, عبداللہ ابن سبا نے نہایت چالاکی ہوشیاری سے اس کو بھڑکایا تھا, اور وہ عصبیت جو ہے بھڑکی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل طاقت جو ہے اس کے اندر اس قبائلی عصبیت کو دخل حاصل تھا. اپنی ذات میں وہ بھی صحابہ کرام میں سے ہیں, کاتبین وحی میں سے ہیں, حضور کے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں, برادر نسبتی ہیں. ان کی ہمشیرہ ہے حضرت ام حبیبہ جو حضور کے اپنے نکاح میں آئی ہے, اور کہاں, جبکہ حبشہ گئی ہوئی تھی, یعنی وہ سابقون الاولون میں سے. وہاں نجاشی نے نکاح پڑھایا ہے حضور کا, غائبانہ نکاح پڑھایا حضرت ام حبیبہ سے. تو وہ ہے ہمشیرہ حضرت معاویہ کی. پھر حضرت معاویہ پر جس درجہ اعتماد تھا حضور کو, وہ کاتبین وحی میں حضرت معاویہ ہیں. وحی کا لکھنا جو ہے اس سے زیادہ بڑا کوئی منصب حضور کے زمانے میں ہو سکتا تھا؟ دینی ذمہ داری کا منصب کہ اللہ کے الفاظ, اللہ کا کلام جو ہے اس کو لکھا جائے, اور یہ منصب جو ہے حضور نے معاویہ کو دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو اپنی ذات میں وہ صحابی ہیں, ان کی نیت پر ہم کبھی کوئی حملہ نہیں کریں گے, لیکن بہرحال یہ بات کہ وہ طاقت جو تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی, جیسے یہاں حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو وہ بلوائی تھے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بنو ہاشم کی قوت, حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہ بنانا چاہ رہے تھے نا حکم, وہ کون ہے, ہاشمی ہے, چچا داد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, چچا ہے حضرت حسین کے. تو اس طریقے سے آپ سوچئے, تو ایک عصبیت قبائلی جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں جاگ چکی تھی. اس پہلو سے ہم اس عہد حکومت کو جو حضرت معاویہ کا ہے اسے دور خلافت راستہ میں شامل نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کی نیت, اس کے اوپر کسی درجے کا حملہ کرنے کو ہم تیار نہیں. وہ حملہ در حقیقت ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں صرف ایک بات اور عرض کر دوں, حضرت امیر معاویہ کا جو 20 سالہ عہد حکومت کہہ لیجئے, عہد خلافت کہہ لیجئے, خلافت راشدہ نہیں تو خلافت بنو امیہ, خلافت بنی عباس, خلافت آل عثمان, یہ خلافت کا لفظ چلتا ہے ہمارے یہاں, اس کا یہ تقریباً 10 برس جب گزر گئے, تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ انہیں ایک مشورہ دیتے ہیں. میں نے اسی لیے تھوڑی سی تمہید بیان کر دی تھی, یہ کون ہے, یہ نہ بنو ہاشم میں سے نہ بنو امیہ میں سے, یہ تو طائف کے رہنے والے صفی ہیں, پھر یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے نہیں, یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے بھی نہیں, بلکہ یہ ایمان لائے ہیں اس سے پہلے, اور اصحاب شجرہ میں شامل ہے, اصحاب بیعت رضوان میں شامل ہے. پھر یہ کہ یہ وہ ہے کہ جو گورنر رہے حضرت عمر کے زمانے میں, متعدد جو ذمہ داریاں ہیں اہم ان کے پاس نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیروں میں شامل ہیں, لیکن ان کے بعد پھر وہ جب یہ خانہ جنگی کا زمانہ آیا ہے تو یہ ایک طرف چلے گئے تھے, اپنے گھر میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے تھے. وہ ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ جنہیں پھر حضرت معاویہ نے بلایا اس اپنی وہ سیکلوژن سے, اور جو گھر میں جا کر گوشہ نشینی کا معاملہ تھا اسے نکال کر کوفے کا گورنر ان کو بنایا. کوفہ وہی معاملہ جہاں بڑے مدبر کی ضرورت تھی. انہوں نے یہ تجویز پیش کی, اور اس تجویز کے پیچھے پھر میں عرض کروں گا کسی بدنیتی کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. مغیرہ ابن شعبہ کی پوری شخصیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ وہ شخصیت ہے, اس کی نیت پر حملہ کریں گے تو پھر تو وہ صحابہ کرام میں وہ 1400 جو ہیں بیعت رضوان والے, معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں بھی لقب لگ جائے گی. پھر تو وہ اللہ اللہ کی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا, اس کے معاملے کو سامنے رکھیے. انہوں نے مشورہ دیا کہ جتنی خانہ جنگی اور جتنا فتنہ اس سے پہلے ہو چکا تھا, اب اگر آپ نے کوئی معاملہ طے نہ کر دیا تو یہ امت دوبارہ اسی طرح کے کسی فتنے سے دوچار ہو جائے. یہ تجویز لے کر امیر معاویہ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ, اور تجویز یہ تھی کہ یزید کو اپنے بیٹے کو آپ اپنے ولی عہد کی حیثیت سے نامزد کیجئے, اور ان کے حق میں آپ لے لیجئے بیعت ولی عہد. حضرت امیر معاویہ تھوڑے چھچکے, رکے, سوچا, پوچھا, جائزہ لیا کیا ایسا ممکن ہے, اور اس کے بعد جب کچھ وفود آ گئے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہی کا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ہاتھ ہو, کہ انہوں نے یہی بات اہل کوفہ کے سامنے بھی رکھی ہو کہ یہ معاملہ ہے اور امت کو دوبارہ اس طرح کے فتنے میں ڈالنا درست نہیں ہوگا, اور وہاں سے ایک وفد آیا, سب سے پہلے کوفے سے وفد آیا ہے دمشق, حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں رضی اللہ تعالی عنہ, یزید کی ولی عہدی کے لیے یہ سفارش کرنے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ولی عہد نامزد کر دیں. پھر بصرہ والوں کا ایک وفد آ رہا ہے, حضرت امیر معاویہ نے یہ تجویز قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر سوچئے کسی بدنیتی کو ذہن میں مت آنے دیجئے, انہوں نے یہ سمجھا, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حالت میں رکھ کر اپنے آپ کو ہم سوچیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بڑا زمانہ گزر چکا ہے, حضور کے انتقال کو نصف صدی بیت چکی ہے، غور کیجئے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور کم سے کم سن 50 میں بھی لیجئے تو 40 برس بیت چکے حضور کے انتقال میں، کہ بارے صحابہ سب کے سب رخصت ہو چکے ہیں. اب تو یوں سمجھیے کہ وہ جو نوجوان تھے حضور کے زمانے میں وہ ہیں بڑھاپے کی عمروں کو پہنچے ہوئے، تو جو وہ سابقون الاولون تھے وہ اب کہاں ہیں، سب کے سب جا چکے ہیں. جسے انگریزی میں کہتے ہیں مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن، تو بہت زمانے کا فرق آ چکا ہے، کتنے نئے لوگ آ چکے ہیں کہ جو اس دائرہ اسلام میں آئے ہیں، مملکت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور بحیثیت مجموعی بھی اب ہمارا جو ہے معاملہ گر چکا ہے. اب یہ کہ اگر یہ صورت نہ ہو، ٹھیک ہے اسلام کا وہ جمہوری مزاج وہ مجروح ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ یہی جو استحکام اس کو ہوا ہے صورتحال کو، اسی کا تسلسل ہو اور یزید کی ولی عہدی کے لیے مسلمانوں سے بیعت لے لی جائے. اگر ان سے کوئی اختلاف کرے اسے حق ہے، لیکن یہ کہ ان کی نیت پر حملہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جو شخص بھی ان کی نیت پر حملہ کرے گا، یہ جان لیجئے میں پھر عرض کروں گا کہ پھر وہ اپنا مقام طے کر لے کہ وہ اہل سنت میں بہرحال نہیں. اہل سنت کا یہ مجمع علیہ عقیدہ صحابۃ کلہم عدول، اور حضرت معاویہ کی صحابیت میں اگر کوئی شک کرے تو پھر تو معاملہ وہیں پہنچ جائے گا کہ گنتی کے 4-6 جو ہیں صحابہ کے سوا، باقی جو ہے وہ شاید منافق قرار پائیں یا صرف مسلمان قرار پائیں، انہیں مومن کوئی نہیں مانے گا. لیکن وہ نقطۂ نظر ہے بعید، بہت دور کا نقطۂ نظر. میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس سے نہ میری گفتگو ہے نہ خطاب ہے نہ اس سے بحث ہے. اہل سنت کے ہاں یا صحابۃ کلہم عدول، ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے امت کی مصلحت کے تحت یہ معاملہ کیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تقریباً تمام عالم اسلام نے قبول کر لیا، بیعت کر لیا، صرف 5 بڑے بڑے حضرات رہ گئے. کون ہے؟ ایک ابو بکر کا بیٹا ہے عبد الرحمن. ابو بکر تو گئے اللہ کے پاس، اب تو بیٹا ہی ہے. عمر گئے، عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر. زبیر گئے، زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر. علی گئے، علی کا بیٹا ہے حسین ابن علی. عباس گئے، عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس. یہ 5 افراد ہیں جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا. ان میں سب سے سخت بات جس نے کہی وہ عبد الرحمن ابن ابو بکر، ابو بکر کا بیٹا، کھڑے ہو کر برملا کہا یہ کہ کیا تم لوگ قیصر و کسریٰ کی سنت جاری کرنا چاہتے ہو؟ بلکہ تفصیل یوں آتی ہے کہ پہلے تو صرف ولی عہدی کی تجویز گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سرکولر بھیجا کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ میں کسی کو ولی عہد مقرر کر دوں، تو سب خوش ہوئے، بہت ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. جب سیکنڈ سرکولر آیا جس میں نام تھا یزید کا، تو اب وہ معاملہ ہوا اختلافی کہ یہ تو قیصر و کسریٰ کی سنت کا احیاء ہو رہا ہے، پوری جرات کے ساتھ انہوں نے کہا. اور یہ 4 حضرات تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی ولی عہدی کی، باقی سب نے کی. اب آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بیعت ولی عہدی پر پورے 10 برس گزرے. سن 50 میں یہ بیعت ہو رہی ہے، سن 60 میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو رہا ہے، پورے 10 برس تک یزید ابن معاویہ وہ ولی عہد ہیں اور کوئی خروج نہیں ہوا. اگر یہ بہت بڑی معصیت تھی، اگر یہ گناہ تھا، اگر یہ شریعت کے اندر کوئی بہت بڑا رکھنا تھا، تو یہ صحابہ کھڑے کیوں نہ ہوئے؟ انہوں نے بغاوت کیوں نہ بلند کی؟ انہوں نے کوئی ایسی اپنی جمعیت کیوں فراہم نہ کی؟ تھی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اختلاف اختلاف کی حدود ہوتی ہیں. ایک حد وہ ہے جسے ہم گوارا ہی نہیں کر سکتے، ہم بغاوت کر دیں گے، لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ ہمیں اختلاف تو ہو کہ یہ کام درست نہیں ہے، لیکن اس درجے کا نہ ہو کہ ہم اس کی وجہ سے بغاوت کر دیں. نہ عبداللہ ابن عباس بغاوت کر رہے ہیں، نہ عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں، نہ عبداللہ ابن زبیر نہ کر رہا ہے، نہ حسین ابن علی کر رہے ہیں، نہ کوئی بھی نہیں، نہ عبد الرحمان ابن ابو بکر. اور پورے 10 برس گزرے اس کو. یہ 10 برس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے. ذہنوں میں یہ فیکٹرز نہیں رہتے، وہ سمجھتے شاید ایک دن کے بعد دوسرے دن یہ معاملہ ہو گیا. پورے 10 برس ولایت عہد جو ہے وہ رہی یزید کے پاس. کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کیا وہ شرابی اور زانی کی کہ ولی عہدی کے اوپر یہ امت جو ہے متفق ہو سکتی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ساری تہمتیں محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر رہا ہوں، میں نے ان کے شب و روز کا مشاہدہ کیا ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، نیکی کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے فقہ کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، وہ تو معیار یہ بھول جائیے جو ابو بکر اور عمر اور عثمان کا معیار تھا، وہ اب کہاں ملے گا، اور حضرت علی کا معیار. لیکن یہ کہ جو اس وقت اب جو چیزیں موجود تھیں اس سطح کے اعتبار سے سوچئے، تو بہرحال امت نے یہ نہیں سمجھا. اگر یہ سمجھا ہوتا تو کوئی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ ایسے جلیل القدر صحابہ. ہماری ساری تفسیری روایات جو ہیں ان کا اکثر و بیشتر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. ہماری احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. حسین ابن علی کا جو مقام ہے، اگر وہ کربلا میں اپنی جان دے سکتے تھے تو کیا اس سے پہلے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بغاوت کا علم برن کر کے؟ عبداللہ ابن زبیر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، 10 برس تک یہ معاملہ رہا. اس کے بعد جو حادثہ کربلا ہوا ہے، واقعہ یہ ہے، یہ پھر وہی فتنہ ہے جو کوفے سے اٹھا ہے. جب انتقال ہو گیا حضرت معاویہ کا، وہ ولی عہدی کی بیعت از خود بھی منتقل ہو جاتی ہے. ولی عہدی تو تھی، عہد تو ہے، لیکن یہ کہ بیعت کا اثر نو، اور اب یہ معاملہ ضرور ایسا تھا کہ ان حضرات سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کر لیں. لیکن اس بیعت میں اب اختلاف رائے ہوا. یہ پانچ جو تھے، پنج تن، ذرا یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، عبد الرحمان ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، پانچ. ان میں نو عمر سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت حسین ابن علی ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ پہلا بچہ جو ہوا ہے مدینے میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاں. 2 برس تک عجیب معاملہ ہوا کہ مہاجرین کے ہاں کوئی بیٹا ہی نہیں ہوا، اولاد ہی نہیں ہوئی. کفار نے کہنا شروع کیا گیا یہ عقیم ہو گئے ہیں، اب یہ جس طرح حضور کے بارے میں کہا تھا یہ ابتر ہیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں، تو ان کا معاملہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. تو پہلے جو لڑکے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، سن 2 کی پیدائش. بہرحال یہ وہ حضرات ہیں، ان میں اختلاف رائے ہوا. اختلاف رائے کی گنجائش ہے؟ 2 حضرات کی رائے تو یہ آئی کہ اب ہمیں کوئی فتنہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں بیعت کر لینی چاہیے. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر. ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ذہن میں رکھیے. عبداللہ ابن عباس حضرت حسین کے نانا بھی ہیں اور چچا بھی ہیں. حضور نانا ہے کہ نہیں حضرت حسین کے؟ اور حضور کے چچا داد بھائی ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن عباس؟ تو نانا ہوئے، اور چچا بھی ہیں علی کے چچا داد بھائی، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس. ان دونوں کی رائے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کہ بیعت کر لینی چاہیے، فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے. عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے ہے کہ نہیں. لیکن پھر ان میں اختلاف ہوا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہمیں یہاں مکے میں رہنا چاہیے، یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، یہاں بیٹھ کر اپنا دیس بنائیں اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں. اور اگر ایسا ہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے مکے سے تو یمن کی طرف چلے جائیے. خدا کے لیے ان کوفیوں کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے. یہ کوفہ جو مرکز رہا ہے، یہ کوفی جنہوں نے کہ حضرت علی کو ستایا ہے، سارا وہ جو عہد خلافت ہے اس میں آپ کو بے چین کیے رکھا ہے، اور کوئی آپ کی تجویز نہیں ہے کہ جس کو پورا ہونے دیا ہو یہ وہی کوفی ہیں. اور اب ان کے خطوط آپ کے پاس آ گئے اور آپ ان پر اعتماد کر کے جانا چاہتے ہیں. روکا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو آیا ہے کہ رو پڑے ہیں وہ، خدا کے لیے بات آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عثمان شہید کر دیے گئے اپنے گھر والوں کے سامنے، ایسے ہی آپ اپنے اہل و عیال کے سامنے شہید کر دیے جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں آپ کے سر کے بال پکڑ کے روک سکتا ہوں تو میں روک لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اب ہٹنے والے نہیں. جب جا رہے تھے حضرت حسین مکے سے نکلے ہیں جب، تو حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑتے ہوئے ان کی سواری کے ساتھ گئے. ہے کون؟ نانا. ذہن میں رکھیے، نانا اور چچا کے درجے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ بعد آ جائیے، اگر آپ بعد نہیں آتے تو اہل و عیال کو مت لے کے جائیے، انہیں یہاں چھوڑ جائیں. یہ ہے اصل میں ایک اجتہادی فیصلہ ہے. اجتہادی فیصلہ عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے، اجتہادی فیصلہ عبداللہ ابن عمر کا بھی ہے، اجتہادی فیصلہ عبداللہ ابن زبیر کا بھی ہے، اجتہادی فیصلہ حسین ابن علی کا بھی. کسی کی نیت پر حملہ نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ معاملہ جو ہو رہا ہے. لیکن فتنہ اصل کہاں ہے؟ وہ کوفہ ہے، وہ مرکز کوفہ، کہ جہاں وہ دونوں فتنے جو ہیں وہ یکجا ہوئے، اور جن کو حضرت معاویہ کے تدبر نے اور مغیرہ ابن شعبہ کے تدبر نے روکے رکھا 20 برس تک، وہ فتنہ جو ہے حضرت معاویہ کے انتقال پر اس نے سر اٹھایا. اب یہ ہے وہ اصل چیز جس کو سامنے رکھیں گے تو کربلا کا حادثہ بالکل سامنے آ جائے گا. کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مشیت ایسی بھی ہوتی ہے، جس طرح حضرت عثمان ڈٹ گئے تھے، مجھے تو بڑی مشابہت نظر آتی ہے. حضرت عثمان سے کتنا لوگوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے آپ حفاظت اپنی حفاظت کا بندوبست کیجئے، خدا کے لیے ہمیں لڑنے دیجئے ان بلوائیوں سے. حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ہم فوجیں بھیجتے ہیں اور ان کا نشان نہیں ملے گا، یہ چند ہزار افراد جو ہیں ان کے تو بوٹیاں اڑ جائیں گی. لیکن نہیں، وہ ڈٹے ہوئے، نہ میں یہ کرنے دوں گا اور نہ میں اپنی حفاظت کا یہاں سامان کروں گا، اور یہ کہ اگر یہ میری جان لینا چاہتے لے لیں. کچھ یہی شان حضرت حسین کی نظر آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ نظر آ رہا ہے. ان کے اپنے چچا داد بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خط آیا مدینے سے کہ خدا کے لیے بعد آ جائیے اس ارادے سے، مت جائیے. اون اور محمد دونوں بیٹے ہیں ان کے، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے، ان کے ہاتھ خط بھیجا ہے. حضرت حسین پھر بھی اپنے فیصلے پر مستقیم ہے، قائم ہے، اور ان دونوں کو بھی ساتھ لے لیا ہے. آگے چل کر فرض دق ملا ہے، جو اہل بیت کا مشہور شاعر ہے، وہ کوفے سے آ رہا تھا. حضرت حسین پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. وہ تاریخی جملہ ہے. ہر قدم پر ان سے کہا گیا ہے کہ وہاں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. بالآخر وہ بھی وقت آیا جن کو بھیجا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا داد بھائی کو، وہ وہاں شہید ہو چکے ہیں، ان کے پاس وہ پیغام بھیج چکے تھے کہ 12,000 افراد بیعت کر چکے ہیں لہذا چلے آئیے. یہ اس اپنے خیال میں کہ 12,000 کوفیوں نے میرے لیے بیعت کی ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، یہ تو چلے آ رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو بدل سکتے ہیں. ان کے خیال کے مطابق جو بھی یہ چیز آ رہی تھی، اسلام کا جمہوری نظام ختم ہو کر ایک ملوکیت کا مسئلہ جو آ رہا تھا، اس کو روکنا ہے، یہ ہے اگر اس وقت موقع ہے تو ہم روک دیں پوری نیک نیتی کے ساتھ. تو لیکن امید کیا تھی؟ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ امید نہ ہوتی، کوفیوں کے خطوط نہ ہوتے تو مکے سے تھوڑا نکلتے. لیکن یہ کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، وہ کوفیوں نے اپنا رنگ جو بدلا ہے گرگٹ کی طرح، تو عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے فوراً بعد کہاں تو وہ ان کا زور شور اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت، لیکن اس کے بعد جو رنگ بدلا ہے تو کوئی ان کے ساتھ نہ رہا، حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہ خبر جب پہنچی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ فرمایا. لیکن اب یہ وہ عرب کی شجاعت، عرب کی حمیت، عرب کی اپنی روایات، حضرت مسلم بن عقیل کے جو عزیز تھے وہ اڑ گئے کہ اب ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. یہ عرب کا اپنی ایک روایت ہے، ان کی ایک شان ہے، اور حضرت حسین کی یہ فتوت اور مروت سے یہ چیز بعید تھی کہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اب ان کا وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقدیر ہے، وہی معاملہ جو حضرت عثمان کا ہے وہی مجھے یہاں حضرت حسین کا نظر آ رہا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ قدم پڑ رہے ہیں اسی راستے میں. اب صورت حال کو بھی امیجن کیجئے، حر ابن یزید آیا ہے 1,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے. اگر تو دشمنی کی فضا وہ ہوگی جیسی دشمنوں میں ہوا کرتی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہی حر ابن یزید جو ہے وہ بعد میں حضرت حسین کی طرف سے لڑا اور شہید ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ آیا تو تھا وہاں سے، ابن زیاد کی طرف سے متعین ہو کر. معلوم ہوا کہ یہ سچویشن بدل رہی تھی. وہ آیا تھا یہ ارادہ لے کر کہ حضرت حسین نہ تو مدینے واپس جانے پائیں اور نہ کوفے کی طرف جائیں، ادھر ادھر اگر رہے تو بس میں ساتھ رہوں گا. اس سے آگے اس نے کہہ دیا تھا مجھے آپ سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں. یعنی تیسرا راستہ دمشق کا تھا، اگر دمشق کی طرف حضرت حسین اس وقت قصد کر لیتے تو حر ابن یزید راستہ نہیں روکتا تھا. اس نے کہا تھا یہ دو طرف تو آپ مت جائیے، تیسری طرف جدھر چاہیں آپ جائیں، بس میں آپ کے ساتھ رہوں گا، بس اور کوئی نہیں، مجھے جنگ آپ سے کرنی نہیں. لیکن حضرت حسین دمشق کی طرف نہیں گئے. اس کے بعد عمر ابن سعد جب 4,000 کا لشکر لے کر آ گیا ہے، اب حضرت حسین نے تین وہ تجویزیں پیش کی، یا مجھے جو عالم اسلام کی سرحدیں ان کی طرف جانے دو تاکہ کفار سے جنگ کرتا ہوا میں اپنی بقیہ زندگی جو بھی ہے وہ بسر کر دوں، یا مجھے مکے واپس جانے دو، اور یا مجھے جانے دو دمشق، میں یزید سے خود اپنا معاملہ طے کر دوں. لیکن یہ کہ اب جو صورت بدلی ہے وہ یہ ہے، 4,000 کا لشکر جو آیا ان میں وہی کوفی تو ہیں جنہوں نے خطوط لکھ کر اور بیعتیں کر کر کے حضرت حسین کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور حضرت حسین نے کھڑے ہو کر تقریریں جو کی ہیں، خطبے جو کیے، انہوں نے بار بار یہی کہا تم نے مجھے بلایا، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا، اے فلاں ابن فلاں، موجود ہے لشکر کے اندر سامنے وہ موجود. جب ایک ایک کا نام لے کر لیا تو ان کا بھانڈا تو پھوٹ گیا چوک میں، چوراہے میں. یہ ہے وہ اصل چیز کہ جس نے اس کو اجلت انہوں نے کی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے حسین کا اور یزید کا تو پھر تو ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ ہمارا تیا پانچا ہو جائے گا، ہماری تکا بوٹی ہو جائے گی، ہماری غداری سامنے آ جائے گی کہ ہم نے بلایا ہمارے خطوط کے تھیلے سے حضرت حسین کے پاس، یہ تمہارے خطوط ہیں، تم نے مجھے بلایا، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اس اجلت میں ان لوگوں نے وہ اقدام کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ حادثہ فاجعہ جو ہے وہ ظہور میں آیا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر معاملہ دوسرا ہوتا، سوچی اچھی طرح، تو حضرت علی بن حسین کیا ان کو بھی شہید نہ کر دیا جاتا؟ دشمنی کا اگر وہ معاملہ، میدان جنگ میں جو آئے لڑے قتل ہوئے شہید ہوئے، ادھر سے بھی لوگ قتل ہوئے، حضرت حسین ابن علی اس طرح تو نہیں کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اور انہوں نے اپنا جام شہادت نوش کر لیا ہو، وہ لڑے فیقتلون ویقتلون، کتنوں کو قتل کیا. یہ تو حضرت حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی بن حسین بن علی جن کو امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے، بیمار تھے، 18 برس کے جوان تھے، لیکن شہید نہیں کیے گئے. خواتین میں سے کسی کی کوئی بے حرمتی ہوئی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ حضرت علی نے کی تھی، اگرچہ فاتح تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مفتوح و شکست خوردہ تھی، لیکن کیا انہوں نے اس کو بھلایا کہ یہ ام المومنین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں؟ وہی معاملہ جو کرنا چاہیے تھا وہی معاملہ یہاں ہوا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تو پھر بھی آتا ہے کہ کچھ اس نے گستاخانہ جملے کہے ہیں، لیکن جب ان سب کو بھیجا گیا دمشق، تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں اس پر، کوئی دوسری روایت موجود نہیں ہے، نہ مخالفانہ کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ یزید نے جو معاملہ کیا ہے، جو اکرام کیا ہے، جس اکرام کے ساتھ انہیں رکھا ہے، اور جتنا افسوس ظاہر کیا ہے، کہ اگر یہ نہ کرتا ہوگا عبداللہ ابن زیاد تو بھی میں اس سے راضی ہو سکتا تھا. یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ حکومت کا استحکام تو بہرحال اس کے پیش نظر تھا, اس کے بغیر تو حکومت مستحکم نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ اس طرح کی جلدی کر کے جو معاملہ کیا گیا, یہ وہی کوفی فتنہ تھا کہ جن کی اصل میں سازش کا پردہ بے نقاب ہونے والا تھا, انہوں نے جلدی کی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. اور ذہن میں رکھیے, ویسے عجیب بات ہے, یہ سب سے بڑی ذمہ داری شمر پر آتی ہے, شمر ذل جوشن. اور شمر کون ہے؟ حضرت علی کے حوالہ اپنے اس کی حقیقی پھوپھی ہیں, اور حضرت علی کے چار فرزند ہیں اپنی زوجہ سے جو حضرت حسین کے ساتھ ہیں. پھوپھی زاد بھائی اور یعنی حضرت حسین کے ماموزاد بھائی کا درجہ ہے شمر کا. لیکن یہ کہ یہ معاملات جس طرح ہوئے ہیں, اور عمر ابن سعد کے نام کو بھی گالی بنا دیا گیا, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ, وہ عمر ہے. حالات کی پیچیدگی ایسی ہے, کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہو. عمر ابن سعد کے بارے میں تو دونوں طرف کی روایات یہ ہیں, وہ ریلیکٹنٹ تھا, کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ شمر اور ابن زیاد ان دو کا معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے جلدی مچائی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ شمر کا نام بھی ہو ان خطوط کے اندر کے جن خطوط کا حوالہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دیا ہے. تو یہ ہے اصل میں پس منظر. ان میں سے ادھر یا ادھر کوئی توپ نہ چلائیے, ادھر یا ادھر کوئی تنقید نہ کیجیے. اس کی وجہ سے در حقیقت جو اصل سازش ہے اس کے اعلی کار آپ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے, اصل حقائق کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ, ایک حادثہ فاجعہ ہے, ایک فتنہ ہے جس کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت سے ہوا اور جو پھر پہنچا ہے, جس کا سلسلہ دراز جو ہے وہ دشت کربلا تک پہنچا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.